أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. اور اے نبی، اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، اسے ہم آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے. خطاب بظاہر حضور سے، اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، اس پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے. تو گویا کہ اسی بات کو موقت کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے. ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے، جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی بھی ایسا، کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے. الا رحمت من ربک، اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے رحمت، رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے، اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے، نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں. اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے. اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے پوری کتاب، لائیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں، لا یأتون الا بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب، تصنیف نہیں کر سکیں گے، ہاں وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر دیا کر لیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو قرآن میں، اس قرآن میں لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ، اب یہ آگئی تفصیل، وہ جو معجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے چشمہ نکال دیں. او تکون لک جنۃ من نخیل، یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے، پیدا ہو جائے، جو کھجوروں کا باغ ہو، وعینہ بند، اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں. فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا، اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں. اور پستک سما کما گامتا نینا کی سفر، یا یہ کہ جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے، تو آپ کا خیال ہے کہ پھر قرآن آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے. پستک سما کما گامتا نینا کی سفر، کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے. اور تاکہ اب اللہ اگر بنائے کرتے قبیلہ، یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے، وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں. اور یہ کوڑا لگا بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک محل، ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے. اور ترقا فی السماء، یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں. ولن نؤمن للقیک حتی تنزل کتابا نقرأه، اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. ہل کنت الا بشرا رسولا، میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ بشر ہوں، رسول، میں انسان ہوں، صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر معمور ہوں. بنیادی فرق یہ ہے. باقی یہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو, میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں, لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسے تم پیدا ہوئے ہو, میرے والدین تھے, میں بھی کھانا کھاتا ہوں, میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں, میں کاروبار کرتا رہا ہوں, میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا, یہ سب تمہیں معلوم ہے. ہر کل تو اللہ بشر اور رسول, میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ بشر ہوں اور رسول. ممامنا الناس یؤمنون جاءهم الهدى, اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی, الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا, مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے, رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا. اب اس کی جو دلیل یہاں دی گئی وہ بہت اہم ہے, ان لو کان فی الارض ملائکۃ ینشرون مطمئنین, کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ, ننزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا, بات سمجھانا, پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا. انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا, انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہو, فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہو. فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو جو ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے, نہ اس کا ضرور جاتا ہے, اس کے تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے, یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے, تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں, ہمارے تو جوڑی جاتا ہے, ہمارا رشتہ ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے, ہمیں یہ ہے, ہمیں وہ ہے. تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں, ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا, قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم, اے نبی کہہ دیجیے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ, بہت رد و قضا ہو چکی ہے, اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے. انه كان بعباده خبيرا بصيرا, اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, باخبر ہے, میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ, اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں, تو وہ منہ کے بل اونجے چلیں گے, اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے, بہرے ہوں گے. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم, کلما خبت, جیسے جیسے وہ بجنے لگے گی جتنا ہم شعیرہ ہوں اسے اور بھڑکا دیا کریں گے. یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی آگ میں کوئی کمی شدت میں اس کی حرارت میں تمازت میں آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے. لال کا جزا ہوں گے انم کفرو, اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیات ادا ہماری آیات کا. وہ کالو اعضا کلنا اظام و رفاتا, اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا, اینا لما موصونا خلقا جدیدا, تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں. اولم یراو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر, کہ وہ اللہ کو جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہے ان یخلق مثلہم, کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دے. تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا, تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کرنے اس لیے مشکل کیوں ہو گیا. بجال لہم اجل نارے بفی, اور ان کے لیے معین کر دیں ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں, کسی طرح کا ریب اور شک نہیں. ابس ظالمون الا کفورا, تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں, اور سوائے کفران نعمت کے اور آیات الہیہ کے کفر کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کے کی رحمت کے خزانوں کا, اذن لمسکتم تم خشیت الانفاق, تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے, انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں, تمہارے اندر تو اس کے اندر بخل ہے. وقال الانسان قطورا, انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ. ولقد آتینا, آپ دیکھیے سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی, وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا ہدی لبنی اسرائیل, اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے سرائے سینا میں, گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے, لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے. یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی صورتوں کا, خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں, ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے, اور دوسری یہ کہ ان کے اندر خاص ربط ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں، لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھی روشن. 2 نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا. اس کے بعد 7 نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں، ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے، تو ان میں سے سنین، نقص من الصبرات، طوفان، جراد یعنی چڈی دل، امل چچیاں، زفادے یعنی مینڈک اور خون کی بارش، یہ تمام جو ہے یہ سورہ آراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے. لقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات فصل بنی اسرائیل اجدہ، تو ذرا پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال له فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا، انی لازملک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے. اب دیکھیے یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر سحر ہو گیا ہے. یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فرعون نے کہا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا، پھر یہ فرعون جس سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے معلوم بھی تھا، تو اس سے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں، اس میں تنتنا وہی ہے. لقد علمت، تجھے خوب معلوم ہے، ما انزل هؤلاء، نہیں اتارا ہی نشانیوں کو، الا رب السماوات والارض، مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بصائر، سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے. وانی لازمک یا فرعون مسمورا، اور اے فرعون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے. فارادہ یستفزہ من الارض، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے، یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو، ظاہر بات ہے قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا، اس سے اور زیادہ ان کو کیا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو. وقلنا من بعدہ بنی اسرائیل اسکنوا الارض، اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے ان کے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ. فاذا جاء وعد الاخرۃ جئنا بکم لفیفا، جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا، پچھلے وعدے کا وقت آئے گا، تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر. یہ وعد الاخرہ سے مراد اکثر دوستے تو لیا گیا آخرت کا، اور جب قیامت آئے گی، یعنی تم زمین میں رہو، قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کے جمع کریں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، ایک میدان حشر میں آئیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، تم کو وغیرہ کو دے گا، ابھی تم لفیفہ، تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو ڈائسپورا کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جو شروع ہوئے حضور کی بعثت کے وقت جو ہے 500 برس ہو چکے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ 550 برس ہو چکے تھے ان کے ڈائسپورا کو، اس لیے کہ 40 برس کی عمر میں تو حضور پر وہی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم 10-12 سال اور بیت چکے ہیں. 550 برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے، اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے، جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے، اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اب یہ کنڈم پرزنرز کے مانند ہے کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے. وہ ایگزیکیوشن جو ہے اب قریب وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی، اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر سے کریے کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے. تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے، اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور این ممکن ہے گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، پھر بالآخر حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہیں کس کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری. تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا، تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر، پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب ایک جگہ جمع کر لیں گے. واللہ عالم. اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اصل وہ ظاہر نہیں ہوتا. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورۃ طارق میں ہے وما ہوا بالحزم انہ لقول فصل وما ہوا بالحزم. یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما و یضع به آخرین. اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا, مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا. خار از محدودی قرآن شدی شکمت سنجے گردش دوران شدی اے تو شبنم پر زمین استندئی دربغل داری کتابیں مل گئی. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر خبردار کرنے والا. وقرآنا فرقناه اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے, ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے. لتقرأوا على الناس على بكث تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر, لوگوں کو سنائیں پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر حالات کے مطابق, جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہوں. سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کی اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہیں کا تذکرہ کیا جائے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. اے نبی کہہ دیجئے تم اس میں ایمان لاؤ خانہ نہ لاؤ. ان الذين اوتوا العلم من قبل یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اذا یتلا علیہم جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا تو وہ اپنی ایڑیوں کے اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. وہ یقینون اور کہتے ہیں سبحان ربنا. یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں سے اس وقت جب تک کہ براہ راست جو کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے دور دور سے خبریں آ رہی تھیں تو بعض لوگ ہوں گے کہ دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہے وقتی طور پر اٹھے ابھرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے. وہ یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا. اللہ کا تو وعدہ تھا, اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا, اللہ نے کہا تھا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ کتاب استثناء جو ہے الیٹرانومی اس کا باب جو ہے 18 اس کی 18 اور 19 آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا, ان کے بھائیوں میں سے بنی اسماعیل کے بھائی بنی اسماعیل ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا. اب اس کی مشتاق آ گیا ان کا نواز رب بنا مفعولا یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اذکان یقین اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. وہ یزید ہم خشوع اور ان کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. آئے تو سجدہ ہے سجدہ کر لیجیے. عظیم خزانے ہیں معرفت خداوندی کے اور توحید ربانی کے. اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہ کہف کے آخر میں. عبد اللہ عبد الرحمان کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو. ایم ما تدعو جس سے تم پکارو فلہ الاسماء الحسنا یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں. ہر خیر ہر خوبی ہر بلائی ہر حسن ہر کمال ہر جمال جو بھی تم تصور کر سکتے ہو, اینی گڈ اینی بیوٹی اینی پرفیکشن جس چیز کا تصور کرو وہ اللہ کی ذات میں وہ تمام و کمال موجود. فللہ الاسماء الحسنا ولد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا ولا تنہو بصلاتک ولا تخافت بها. اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو مناجات کیا کرو نماز پہ تو نہ تو اپنی آواز بہت بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو. وقتل بین ذالک سبیلا بلکہ اس کے بین ایک روش اختیار کرو. آخری آیت جو ہے یہ سمجھیے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہم وزن آئے تھے. پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے. ایک آیت میں قل الحمد للہ کہیے قل حمد قل شکر اللہ کے لیے الذی لم یتخذ ولدا. دوسری بار جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی. لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص. ولم یکن لہ شریک فی الملک نمبر تین، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے بادشاہی میں، تنہا مالک ہے، مالک ملک، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. چوتھی بات، ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. تم دوستیاں نبھاتے ہو، پالتے ہو، اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے، دوست وقت پہ کام آئے گا. تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہو، دوست ہے اس کی بات کیسے ٹال دی، اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات منوانی پڑے گی، ضرورت ہو سکتا ہے. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں، تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاجیں، تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں. اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں. یہ تصور ذہن سے نکال دو، لہٰذا اللہ پر کوئی دھوس نہیں جما سکتا، اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بلوا نہیں سکتا. اور سب سے بڑی پھر پانچویں بات، وکبر ہو تکبیرا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے. اور تکبیر کرو کہ میں نے ترجمہ کیا ہے، تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی. اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے، ہم نے کہا اللہ بڑا ہے، اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے. تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے، طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی، تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے. تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو، معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے. اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا، مسجدوں میں رہو بس، یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے، جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تسبیح تہبید کرتے رہیں گے، بازار سے باہر مارکیٹ میں بھی کس کو اور چیز بڑی ہے، گھر میں بھی بیوی بڑی ہے، کیا کریں بیوی نہیں مانتی، کیا کریں جی عورتیں نہیں مانتی. بات تو واقعی غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں عورتیں نہیں مانتی، کون بڑا ہے؟ بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے. کبیر ہو تکبیرا، اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے. یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں کہ جو توحید کے بیان ہوئے ہیں. سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی، قل الحمد للہ، کہو قل الحمد للہ کے لیے ہے. یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آج شروع ہو رہی ہے. الحمد للہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا. اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہیں. جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، جڑواں پیدا ہوئے تھے دو بھائی عیسو اور یعقوب. عیسو بڑے تھے یعنی بڑے عثمانی میں، جو بھی ہوتے ہیں جڑواں میں جو پہلے اس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے دو منٹ کا فرق ہو پانچ منٹ کا فرق ہو. تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب کو عقب کرتے پیچھے کو، پیچھے آنے والا یعقوب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے. جو پہلا تھا وہ عیسو تھا، عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے. کتاب نازل کی، ولم یجعل له عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیمن سیدھی ٹھیک ٹھیک روشن مبین، لینزل باسا شدیدا. اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے، اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے، خبردار کر دے ایک بہت بڑی آفت سے. ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے باسا. آیت الدین میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی الباسا والضراء وحین الباس، باسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت. تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت. ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال، المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا. یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے. اور خاص طور پر اسے باسل اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمت العظمہ کتاب الملاحم جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر. تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیمن لینظر باسن شدید من لدنہ گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کی ابواب ملتے ہیں چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے اس طرح کے جتنے بھی ہیں اور کتاب الملاحم ہے یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لینظر باسن شدید من لدنہ ہو اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی یہ دجال کا فتنہ بھی یہ بہت بڑی جنگ بھی جس کو آرمگیڈون کہتے ہیں کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لگتا ہے آرمگیڈون ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس کا نام یہ آرمگیڈون ہے. لیکن ذرا باس شدید من نبی ہو بلی بشر المومنین الذین یعملون الصالحات اور تاکہ بشارت میں وہ اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ ماں کسی نفی ہے ابدا اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی. احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے, اس کی تلاوت کرتے رہنا خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف, ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے. دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم, دبل کہتے ہیں فریب کو, جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ اس نے فریبی یہ وعدہ اوڑھ لیا دبوز سے دعویٰ کر رہا وہ دجال ہے, تو اس طرح کے تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے. حضور سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا, تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے. اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر, افکار کے اوپر, لوگوں کے نظریات کے اوپر, لوگوں کی اخلاق کے اوپر, لوگوں کے اقدار جو ہیں ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر, کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے, اللہ کو بھول گئے, اسباب کے اندر گم ہے, مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا, دنیا ہی دنیا ہے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, مادہ ہی مادہ ہے روح سے کوئی سروکار ہی نہیں. یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے. یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے, ومن حیات دنیا اللہ متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے, اصل زندگی کو اس میں ڈھانپا ہوا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے, اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام اسی کے مستقبل کی فکر ہے, لیکن اصل زندگی اس کی فکر ہی نہیں ہے. باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں, بعض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں, اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے. میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں. بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ اور اس سورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے. اس سورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا, لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں صدی کے آغاز میں مولانا منادر احسن گیلانی, انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے, آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی, اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے. میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت. ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا. یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے, مسیحیت جو موجودہ مسیحیت ہے جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے پولیزم ہے جس کی بنیاد تصنیف پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا, پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے, اور نمبر 3 شریعت ثابت کر دی, اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو جس چیز کو چاہو حرام کر دو. ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت سے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی. چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں، یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طریقہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب اور ایک رینائسنس تحریک ریاض علوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، قدرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کو منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو اتنے سنگین ہوں گے، فلعلک کا باخع نفسک، کہ ان کے احساس سے ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے، اپنے غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنہار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش، یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، یعنی دن اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان داخل ہو جاتا ہے، یہ پردہ پڑ گیا ہے، چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ چاہتے ہیں اس کی جو یہ سمجھیے پامپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا، اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، اپنے دنگ ہو جاتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شہر یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت تو یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعی علم حاصل کیا ہے، لہذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کی بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں، یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ چمک دمک دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں، اتنا جاننا معنی ہی رتن رہا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اسے اس کے لیے بناؤ سنہار بنا دیا، لے نب لوا ہوں، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا، یعنی ابھی دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شاد باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ جاتا ہے، ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے، اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے، جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، فقط خسر خسران مبینا، اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت ہے، جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کا جو جلال اور کمال ہے، اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو، جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر؟ اسی زمین کو نہ یہاں پہ کوئی وہ پہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ اب یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسکائی اسکریپرس رہ جائیں گے، نہ یہ اعلیٰ شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا. یہ زیادہ برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر سے فصل کاٹ دی جاتی ہے تو وہ پڑا ہوتا ہے ویران. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں کچورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا ٹوڑی کا اور کچھ نہ ہو. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر جو ان کے ایک جو کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں. کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یہ باتیں تو بات پہ غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں ہماری صنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں. ہمارے لیے تو کوئی شے ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، تم سمجھتے ہو شاید وہ بہت بڑی بات ہے. یہ سابق کہا پر ایک قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وسوخ کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا. دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا. اگر کہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، رومی تھے بت پرست. اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضور حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن 30 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 133,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر. اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا. یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے. تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھ دو، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجیے، جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے، ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں. انہوں نے کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں چھری چڑھ دیا جائے گا، بس مہلت دی جا رہی ہے، جاؤ غور کر لو سوچ لو. ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے. وہ غار میں جا کر چھپے ہیں اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا، موت تعلیم نہیں سلا دیا، اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا ان کے لیے، سارا کچھ بندوبست کیا اللہ کی قدرت میں تھا. حضرت حسین کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی وہاں پر جو ہے تقریباً 300 برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر. غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں. اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفیسس ہے ایک، اس کے آس پاس ہے اس طرح کے غار، جیسے ایجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں، ایسے وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے. اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہے وہ ہے شمال کی جانب، تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی، صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا سا اس کے اندر ٹوائی لائٹ جسے آپ کہنے وہ رہتا ہے سارا دن. وہاں پر یہ 300 برس تک سوتے رہے. اس 300 برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی. 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا امپرر وہ عیسائی ہو گیا، اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی. اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک، 446 عیسوی میں یہ تھا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا 300 برس کے بعد. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہیں. اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ چاندی کا، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں. وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ پیش کیا، کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 سال پرانا 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تم، تمہیں کوئی خزانہ ملا؟ بارہ اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا بہت یعنی وہ عزت کی گئی, اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب ہو چکا تھا, تو صورت حال تو تبدیل ہو چکی ہے. پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنے اسی غار میں وہ سو گئے ہیں یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر بہت تاری کر دی ہے, اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے. یہ اصحاب کہف ہے. گبن کی جو ہے دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر, اس میں بھی یہ سیون سلیپرز, سات سونے والے, ان کی کہانی موجود ہے. یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی, اس کا جو ذکر موجود تھا, اور قرآن مجید میں یہ امتحان سوال کیا گیا حضور سے, تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تمہارے نزدیک ہم حسب تنا صاحب القاف الرقیم کانو من آیاتنا عجبا, اس عمل فکر تو القاف, جب کہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں, فقالوا انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا, پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما, وحی لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما, فضربنا علی آذانہم, تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر, پھر کہف سنین عددا, اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال. ابھی یہاں اس بات کو نہیں چلا کتنے سال, سنین عددا, متعدد سال وہ سوتے رہے. ثم بعثناہم, پھر ہم نے انہیں اٹھایا, یہ نالما رسبین احسا مال رسو امدا, تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے. اس کا ذکر آگے آ جائے گا, دو گروہوں سے مراد کیا ہے. نحن نقص علیک نبا بالحق, اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ, صحیح صحیح بلا کم و کاشت. ان نو فطیت العامن رب, جو چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر, توحید کے ساتھ ایمان لانے والے, مسجد ناہم ہوگا, اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا, بربتنا اللہ قرون نہیں, ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی, مضبوطی دی, دلوں کے اندر ثبات پیدا کر دیا. اس قانون جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے, اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی, اس قانون فقالو, اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے, ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں, کسی اور دیوی کو, کسی دیوتا کو, کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں. نن ندوا مندی الہ لقد قلنا اذا شططا, ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تھی تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی. ہاؤ لائے قوم التفبی مندی نہیں آلیہ, یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلیہ جو ہے اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا, انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلیہ اس کے سوا, لولا یاتون آلیہ تو سلطان بھائی, تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل, کوئی سند, کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو, کوئی آسمانی کتاب ہو. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بھر کر منسوب کر دیا. تم تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے, اس میں تم فیصلہ کر لو, اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے, اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو, تو تمہیں ہلاک کر دیں گے. اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں, وَإِذَا تَرَوْنَ مِنْهُمْ, اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے, وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا, فَاعْبُدُوا إِلَّا الْكَهْف, تو اب آؤ کسی کھو میں, کسی غار میں پناہ لے لیں, يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا, وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا, اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے تنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا, یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی. وَإِذَا غَرَبَتْ, جب ڈوبتا تھا, تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف, تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے, لہٰذا براہ راست جو ہے دانی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا, دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی. اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں جو کارخانوں کی اور ملز کی, اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلف بنائے جاتے ہیں, ایسے شیلف روف کی ہوتے ہیں جس میں جو روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا, لہٰذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ ان ڈائریکٹ لائٹ آئے گی. وہم فی فجوۃ منہ, اور وہ جو غار تھی اندر سے کھلی تھی, اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ دیکھ گئے سو گئے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یهد اللہ فهو المهتد، جو اللہ جو جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہے، مددگار ہے، اس کو راہ پر لانے والا، وتحسبهم ایقاظا، صورت حال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، بہت بکوئی دھارا کہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے، دہنی طرف بھی بائیں طرف بھی، تاکہ یہ کہ وہ بیڈ سورس نہ ہو جائیں، ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے، اس کے فرشتے معمول ہیں جو کر رہے ہیں، نرسنگ بھی ہو رہی ہے، ذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط، ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ تھکا کر دو اگلے جو ہے پاؤں جو ہاتھ ان کو سمجھیے، اور اس کے کوئی بہت ہی خونخوار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا زور سے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا، لب اطلاع علیہم، اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے، لب ولیت منہم فرارا ولب ولیت منہم رعبا، تو وہاں سے تمہارے اوپر رعب طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، اور وہاں سے تم بھاگو، کہ بڑا بھیانک منظر ہے، ایک کہف ہے، اندر اندھیرا ہے، اور آگے جو ہے بڑا کوئی ایک ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں، ولب ولیت منہم رعبا، وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی جیون میں لیے استراحت کی اور کیا کیا، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، اور تھے انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے، دو گھنٹے رہے، دو دن رہے، کیا پتا، ہمیں کیا معلوم، فب آسو احد اکم غرق تو تم ہار گئی، تو لو یہ چاندی کا سکہ، ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں، تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو ادھر مدینہ کے شہر کی طرف، فل ینظر، وہ دیکھے، ایوہا ازکا طعاماً، کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے موحد بھی تھے، تو پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے، ایوہا ازکا طعاماً، فلیاتکم برزقٍ منہ، تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھیں کہ وہ نرمی کرے، کسی سے جھگڑ نہ پڑے، کہیں کہ جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے بھی کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں، تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ نوٹ کر لیجئے، یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ کا تے نصف اول میں ہے، نام یہ نصف ثانی میں ہے، یہ نصف ہے تعداد حروف، الفاظ میں حروف، الفابیٹس جو ہے، جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا، آدھے حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کا معاملہ رکھے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے روح پر متنبع کر دے، لوگوں کو مطلع کر دے، اس کا ذریعہ بن جائے، یہ گرو علیکم، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر، یرجموکم، یا کہ تمہیں رجم کر دیں گے، اب سنسار کر دیں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں اپنے دین میں وہ واپس لے کر جانے لے جائیں گے، ولن تفلحوا اذاً ابدا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے، پھر نہیں پا سکو گے فلاح کبھی بھی، وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر، یعنی وہاں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ بڑا چرچا ہو گیا ہوگا یہ کون ہے، اب اس نے بات بتائی، پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً ان کے حالات، کوئی سات آدمی تھے ہوتے تھے ایک زمانے میں، اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، کہیں نہیں ملے تھے، پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا، پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے، وہ تختی کہیں نکلوائی گئی، 300 برس سے غائب پرانی بات تھی، اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی، وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر، لِيَعْلَمُوا، اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئی، اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ آ کر رہے گی، اس لیے کہ 300 برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دے، اس لیے تنازعون بینہم امرہم، اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ. وہ تو جا کر اپنی غار کے اندر دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت واری کر دی. اب کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے تنازعون بینہم امرہم، تو وہ لوگ جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فقال ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے، ایک عمارت تعمیر کی جائے. معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو. ربهم عالم بهم، ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے. قال الذين غلبوا على امرهم، تو جن لوگوں کی بات مانی گئی جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں. اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا، سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصحاب کہف اور چوتھا تھا ان کا کتا. ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا. رجما بالغیب، یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر تامل ٹوئیاں ہیں، یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر. وَيَقُولُونَ سَمْعَةٌ وَصَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ. یہاں قرآن مجید نے صراحت تو نہیں کی، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے، اس لیے کہ ثلاثۃ رابعهم کلبهم، خمسۃ سادسهم کلبهم، درمیان میں واو نہیں ہے، لیکن سب سبعۃ وثامنهم کلبهم، اس کے اندر جو ہے زور ہے. دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے، پھر جواب میں تین نے کہا تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اس لیے کہ تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا. قالو، قالو جو ہے سیدھا جمع کا، تین سے کم پر نہیں، دو ہوتے تو قالا ہوتا. اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور بھائی کسی کو بھیجو کھانا لانے کی، وہ بھی کم سے کم تین تھے، اس لیے کہ قالو کے لفظ کے ساتھ ہے، تو تین جمع تین اور ایک پوچھنے والا، وہ سات بن گئے. ویسے یہ کہ گبل کی کتاب میں میں نے آپ کو بتایا سیون سلیپرس، یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں، ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر. تو گویا کہ اللہ نے تائید اسی کی ہے، لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے. فلا تمہارے فیم اللہ مران ظاہرہ، تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کچھ زیادہ جھگڑیے مت. بلا تشتر کے فیم محم آگا، اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھئے، اس لیے یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. اسی میں ہماری یہ ہدایت ہے، جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو، اور جو خاص طور پر جو ہمارے لیے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے اقامت دین کی جد و جہد، اصل مسئلہ اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو، اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنا، زیادہ بحث و نظام میں پڑھنا جو ہے وقت ضائع کرنا ہے، بلکہ وہ اپنی جد و جہد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. فلا تمہارے فیم اللہ مران ظاہرہ، ولا تستفید تو جی منہم آہدہ، ولا تقولن لشیئن، یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں. اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سہم ہو گیا تھا، جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے دوں گا، تم آنا. اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا، کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، سہم ہو گیا، غلطی ہو گیا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے جتنے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا درست کرنی ہے، کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام ہی نہیں. لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہے کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے، تو اس پر پھر بیشت ہو گئے. تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے اور آپ کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی. گویا کہ مخالفین نے تالیاں پیٹ لی ہوگی، پھر وہ بس فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر جو ہے، تو اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے. اس کے بعد جبرائیل آئے، یہ واقعات بھی لے آئے، ساتھ یہ ہدایت بھی لائے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، دیکھیے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا. یہ ہماری تہذیب کے اب یہ سمجھیے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی، ہمارے ثقافت کے، ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ پہ بھری ہوئی ہے. کوئی اچھا منظر دیکھا سبحان اللہ، یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے، اصل میں حسن اللہ کا ہے. پھول دیکھا سبحان اللہ، پھول کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے. کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی، کوئی ضرورت پوری ہوئی، الحمدللہ، بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھایا، الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے. کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، منظر اچھا لگا، بچے کھیل رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، یہ ماشاءاللہ جو اللہ کو پسند ہے، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، یہ کوئی میری صلاحیت سے، میری قوت سے تو نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی کام کرنا، انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں، ارادہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی عظیم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہو جاتی، اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غضب اللہ ان شاء اللہ. واذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجیے جب آپ بھول جائیں، یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے واذکر ربک، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے. وقل عسى ان يهدي ربي لاقرب من هذا رشدا، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے. یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی بات صورت حال پیدا کر دے. لہذا اس معاملے کے اندر بھی وہ زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے، بلکہ معاملات کو تفویض الامر اللہ سپردن بتو مارے فیشرا تو دانی حساب کب و بیشرا، اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے. ولب اسلو کی کافی صلاحم یقین سلیم وزدادی کے ساتھ، اور وہ رہے اپنی اس غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 سال. اس کی تعبیر کیا ہے؟ شمسی حساب سے 300 برس. اور یہ 300 برس جو شمسی ہوتے ہیں جو سولر کے منڈر کے، وہ قمری حساب سے 309 بن جاتے ہیں. اس حوالے سے یہ دونوں عدد بالکل صحیح ہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے، اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لہو غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے حق اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے. غیب کل کل آسمان اور زمین کا، اب صرف بھی واس میں کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا. اس کی سماعت، اس کی بصارت کا تم کیا اندازہ کرو گے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کا کوئی ساتھی اور پشت پناہ اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو توحید حاکمیت جو ہے، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد اللہ یا ذالک الدین القیم. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہاں فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. وطل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے. یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں، دباؤ ہے آپ پر بہت شدید، اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے؟ وما صبرک الا باللہ، اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. وطل ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں، اس کی تلاوت کرتے رہا کیجیے. لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی. پناہ دینے والا بھی وہی ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا. سختی کتنی بھی ہے جھیلیے، برداشت کیجیے، اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریے، اور کرتے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی. اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہے ہلکی ہو جائیں گی، ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں. لن تجد من دونہ ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے صبح و شام. یہ اگرچہ غربا میں سے ہیں، یہ بلال ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر مکتوم ہیں، یہ نابینا ہیں، یہ ابو فقی ہیں، یہ غلام ہیں، یہ عمار ہیں، اور یہ اسی طریقے خباب ہیں، لوہار ہیں. یہ لوگ جو ہیں آپ ان کو، ان کی اس رفاقت کو غریبت سمجھیے. بسمل نفسوں کا مان رہی ہے یدون رب رضا کے بلے شیل یہی دونوں بجوا ہوں، وہ اللہ کے رضا کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر، ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے. انہم ترید زینت الحیات الدنیا, کہیں آپ کی نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے, آرائش ہے, دنیا کی چمک دمک ہے, دولت ہے. آپ ولید بن مغیرہ کی طرف تو متوجہ ہو اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی جانب نہ ہو, معاذ اللہ ایسا نہ کیجیے. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم فی الحدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں, ولا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منھم زہرت الحیات الدنیا, یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان چمک دمک, اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھے. ولا تعد عینک عنھم, آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں. ترید زینت الحیات الدنیا, تو کیا آپ بھی دنیا کی, کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے, شک ہو جائے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, اور مت بات مانی اس کی.